चलिए अगला चैप्टर देखते हैं. अल हज वल उमरा तु फी दौ इल कुरान. दौ का लफ्ज कभी सुना है आपने? वशम्सु दियान, सूरह यूनुस. चलिए हज और उमरा कुरान पाक की रोशनी में. इस्तेतात रखने वालों पर हज अदा करना फर्ज है. वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीलम. इस चैप्टर में कुरान पाक की सारी आयात जो हज और उमरे से रेलेवेंट है वो हम देखेंगे. तो सूरत आल इमरान की आयत 97 में आता है, लोगों पर अल्लाह ताला का हक है कि जो इसके घर तक पहुंचने की इस्तेतात रखता हो वो इस घर का हज करे, और जो शख्स इसके हुक्म की पैरवी से इनकार करे इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है. तो क्या पता चला कि जो इस्तेतात रखे उस पर हज फर्ज है. हज के महीने अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, इसलिए इसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता. हज के दौरान शहवानी अफाल, लड़ाई झगड़ा और दीगर तमाम गुनाह के काम हराम है. कर्ज लेकर या मांग कर हज अदा करना जायज नहीं. बस लोग इस तरह करते हैं तो आम तौर पे, यानी जिसके पास पैसे है ही नहीं फिर उसको उस पर तो फर्ज ही नहीं है. सूरत बकरा की आयत 197 में आता है, अल हज अशहुरुम मालूमात. हज के महीने सबको मालूम है. आपको मालूम है हज के महीने सबको मालूम है. जो शख्स इन महीनों में हज की नियत करे इसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान इससे कोई शहवानी फेल, कोई गुनाह, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजत ना हो, और जो नेक अमल करे वो अल्लाह ताला के इल्म में होगा. हज सफर के लिए ज्यादा राह साथ लेकर निकलो, और सबसे बेहतर ज्यादा राह तकवा यानी सवाल से बचना है. बस ऐ होश मंदो मेरी नाफरमानी से परहेज करो. तो इससे कितनी बात वाजे हो गई कि हज के महीने जो है मुकर्रर है, इसको बदला नहीं जा सकता, और रफस फसूक और जिदाल नहीं करना. लेकिन अमूमन हज में वो जोड़े भी लड़ पड़ते हैं आपस में जो कभी नहीं लड़े होते, उनको भी गुस्सा आने लगता है जिनको कभी नहीं आता. तो इसी पे काबू पाने का नाम सब्र है, और मांग के भी नहीं करने चाहिए. तो हज के महीने जो है ये शवाल, ज़िलक़ाद और ज़िलहज के पहले 10 दिन होते हैं, क्योंकि अमूमन लोग शवाल के महीने में सफर शुरू कर देते थे हज के लिए, जाने के लिए दूर से आते थे, और ज़िलहज के 10 दिन तक ये दिन इसी के अंदर आते हैं. फिर लड़ाई और गुनाह के काम आम हालात में भी मना है, लेकिन हालत एहराम में ये काम बदरजे उला मना है. देखिए जिस चीज का अजर ज्यादा होता है ना, फिर उसको ना करने का गुना भी ज्यादा होता है. तो इसलिए आम हालात के मुकाबले में हज के दौरान इनका करना ज्यादा गुना है. एहराम बांधने के बाद किसी उजर की बिना पर हरम ना पहुंच सकने पर हाजी या मोतमिर, मोतमिर उमरा करने वाले को कहते हैं, इसकी इस्तेतात के मुताबिक एक ऊंट या गाय या बकरी कुर्बानी देकर एहराम खोल सकता है. ये बस दफा लोग सवाल भी करते हैं, तो इसमें हमारे पास जवाब आ गया कि किसी वजह से नहीं जा सके, मसलन एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, कोई बीमार हो गया, वीजे में कोई प्रॉब्लम हो गई, अब नियत की हुई थी तो फिर कुर्बानी कर दी जाएगी. बीमारी या सर की तकलीफ के बायस यौमे नाहर से कबल एहराम अगर किसी शख्स को खोलना पड़े तो इसे 3 रोजे या सदका या एक कुर्बानी देनी चाहिए. ये भी मजबूरी की बात है. वाकया भी इस आयत के साथ आता है रिवायात में कि एक सहाबी थे, उनके बसाल में जुएं पड़ गई थी काब बिन उजरा के सर में, तो उनको फिर अल्लाह के नबी ने कहा था कि बाल खोल के कटवा दो. आमतौर पर तो हज में बाल नहीं काटते एहराम की हालत में, तो उसी से भी ये चीज हमें मिलती है. हरम से बाहर रहने वाले लोग हज किरान और हज तमत्तो अदा कर सकते हैं, लेकिन हरम के अंदर रहने वाले लोगों को हज किरान और हज तमत्तो करना मना है. अब ये क्या होते हैं हज किरान और तमत्तो? वैसे तो आप पढ़ चुके हैं तफसीर में, लेकिन इसी बुक में आगे आएंगी. बस आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों की लाइबिलिटीज में थोड़ा सा फर्क होता है. दोनों के अंदर हज और उमरा करते हैं, लेकिन किरान जो होता है इसमें कुर्बानी के जानवर साथ लेकर आते हैं घर से, और एहराम एक ही बांधते हैं और उसको हज के अरकान की अदायगी के बाद खोलते हैं. जबकि हज तमत्तो में थोड़ी रुखसत है कि जिसमें आप एहराम भी पहले उमरा करके बांध के खोल देते हैं, फिर उसके बाद हज के लिए दोबारा बांधते हैं, और कुर्बानी का जानवर भी वहीं से लिया जाता है. हज किरान और हज तमत्तो करने वालों पर कुर्बानी अदा करना वाजिब है. क्यों? इसलिए कि बाहर से आ रहे हैं तो इतना सफर का खर्च था तभी तो आए हैं ना, तो जाहिर है कि इन पे कुर्बानी फर्ज है. लेकिन मक्का में रहने वाले बेचारे, उनका पैसा तो कुछ नहीं लगा, तो गरीब हो सकते हैं, तो अगर वो जाते हैं तो फिर उन पे फर्ज नहीं है. ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी रुख्सत है ऐसे लोगों के लिए. जो शख्स कुर्बानी की इस्तेतात ना रखता हो इसे 10 रोजे रखने चाहिए. کسی شخص کی طرف سے عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو اس حج یا عمرے کو کسی دوسرے کے نام سے دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا، یعنی نیت نہیں بدلی جا سکتی۔ کسی کو آپ گفٹ دیں اور بعد میں لے نہیں سکتے، تو اسی طرح اگر کسی کی نیت سے آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ کو پھر اس میں نیت جو ہے بدل نہیں سکتے۔ یہ سارے مسائل ہمیں سورۃ بقرہ کی آیت 196 سے پتہ چلتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اسے پورا کرو، اور اگر کہیں روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے یعنی ذبح نہ ہو جائے اپنے سر نہ مونڈو۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنا سر منڈا لے تو اسے فدیے کے طور پر روزے رکھنے چاہیے یا صدقہ دینا چاہیے یا قربانی کرنی چاہیے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے قبل مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر جا کر یعنی پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد الحرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت کے اندر کتنی بات ہے، اور اس کی ڈیٹیل جو بھی سننا چاہے وہ ان آیتوں کی تفسیر کو سن سکتا ہے۔ تو اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے حج کے دوران اگر مختلف کام آ جاتے ہیں تو ان کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ اب روزہ اور صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے 3 رکھے جائیں، 3 روزے رکھے جائیں گے اس موقع پہ، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کے کھانے کے برابر غلہ صدقہ کیا جائے گا، تقریباً 7.5 کلو کے قریب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ یہ قربانی حدود حرم میں کسی بھی جگہ دی جا سکتی ہے، جب آپ خود نہ جا رہے ہوں تو کوئی وہاں آپ کی طرف سے دے دے گا۔ پھر حرم میں اگر خود قربانی نہ دی جا سکے تو کسی دوسرے سے دلوائی جا سکتی ہے۔ یہ قربانی چونکہ کفارہ ہوتا ہے تو اس کا پورا گوشت مسکینوں اور فقیروں میں بٹنا ہے، یہ نہیں کہ آپ گئے جانا چاہ رہے تھے نہیں گئے، اب آپ قربانی وہاں بھیج رہے ہیں تو اس کا گوشت بھی خود کھائیں، تو یہ گوشت جو ہے یہ غریبوں کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر اگلا مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنا منع ہے، اگر کوئی شکار کرے تو اسے شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینی چاہیے۔ شکار عربوں کا مشغلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تو کہا کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اتنی ہی قیمت کا جانور جو ہے وہ اس کے فدیے میں دے گا۔ اس کی دلیل یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا پھر اسی گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے اس حالت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سورہ مائدہ کی آیت 95 ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے دنوں میں جو پابندیاں لگتی ہیں وہ انسان کی من پسند چیزوں پہ ہی لگتی ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں سمندری جانور شکار کرنا اور سمندری شکار کرنا اور اسے کھانا جائز ہے۔ احل لکم صید البحر و طعامہ متاعا لکم وللسیارۃ و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں اسے کھا بھی سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار تم پر حالت احرام میں حرام کیا گیا، لہذا اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 96 ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جان کے لالے پڑ جائیں یا کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں گوشت اور کوئی چیز نہیں مل رہی، اور جو لوگ سمندروں میں سفر کر رہے ہیں وہاں تو کھانے کی چیز عموماً پھر فشنگ کے ذریعے سے سی فوڈ ہی رہ جاتا ہے، تو پھر وہ کھایا جا سکتا ہے۔ اس سے کتنا پیارا مزاج سمجھ آتا ہے دین کا کہ صرف پابندیاں ایسے نہیں لگا دی ہوئی، جو بھی احکامات ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت بھی ہے۔ حج عمرے کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں کا طواف یعنی سعی کرنے کا حکم ہے۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یقینا صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج اور یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو شخص برضا اور رغبت کوئی بھلا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 158 ہے. ہوتا کیا تھا کہ جاہلیت کے دور میں لوگ صفا پر اصاف نامی بت اور مروہ پر نائرلا نامی بت کی پوجا کرتے تھے. اصل میں یہ ایک جوڑا تھا جنہوں نے زنا کیا تھا حرم کی حدود میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. شروع کے دور میں لوگوں نے ان کو اس لیے رکھا کہ عبرت رہے گی، بعد کے دور میں لوگوں نے وہ اصل کہانی بھول گئے، یہ سوچا کہ یہ کوئی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے تبھی تو ان کے بت جہاں رکھے ہیں، تو ان کی پوجا شروع کر دی. تو صفا اور مروہ کے گرد چکر لگاتے تھے. تو جب اسلام آیا تو لوگوں کے دل میں شک آیا کہ یہ شاید ہم ان کی پیروی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ تو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی سنت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کام مسلمان شروع کریں لیکن بیچ میں کفار اس کا رنگ بدل دیں تو مسلمان اس وجہ سے اس کام کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ اپنے اصل طریقے پہ کرتے رہیں گے. حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے، لیکن غالب کیا چیز رہے گی؟ حج. وقوف عرفات حج کا رکن ہے. یہ کیا ہوتا ہے وقوف عرفات؟ اور عرفہ کا دن، اس دن جا کے ظہر اور عصر کے بیچ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا میدان عرفات میں. مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے. مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مشعر الحرام، یہ مزدلفہ کے اندر ایک جگہ، اس کے پاس ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تم کو دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھی تو بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. سورہ بقرہ آیت 198-199. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو اتنا ریجڈ نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ اپنی چیز راستے میں سفر خرچ کے لیے لینی ہے یا کوئی چیز اپنے ملک سے لے گئے وہاں جا کے بیچ دی، لیکن اب یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے نمازیں جائیں طواف جائے اور سارا وقت بھاوتائی کرتے رہے، سادے سادے طریقے سے اگر ہو، اور ہر بندے کا حال کے حالات فرق ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جو یہاں سے حاجی جا رہے ہیں وہ ساتھ ہی سامان کے باکسز بھر لیں. کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو تجارت کرتا ہے لیکن سعودی عرب جا رہا ہے تو ساتھ حج کر لے، اور وہ بھی کر لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ جو قربانی کے بعد 10, 11, 12, 13, 14 کی جو صبح ہوتی ہے. ایام تشریق میں منا سے 12 ذی الحج کو واپس آنا جائز ہے، لیکن 13 ذی الحج کو واپس آنا افضل ہے، جس کو عید کا ہمارے ہاں تیسرا دن بولتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان لو کہ ایک دن اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. سورہ بقرہ 203. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی ایک تیاری ہے، ایک ریمائنڈر ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں میں دین میں رخصت ہے، اگر کوئی رکنا چاہے تو رک جائے 13 تک، پہلے آنا چاہے تو پہلے بھی آ سکتا ہے. حج ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک سے زیادہ مقصد بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور فائدے بھی زیادہ ہیں. طواف زیارت حج کا رکن ہے. یہ کون سا؟ جو وہاں سے نکلنے سے پہلے کرتے ہیں. آیت کو پڑھتے ہیں پھر اس کو بتا دوں گی انشاءاللہ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو. اذن کہتے ہیں اعلان کو، عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں یعنی ایام نحر اور ایام تشریق میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں یعنی ذبح کریں جو اس نے انہیں بخشے ہیں. خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اور کسی نے اس موقع کے لیے نظر مان رکھی ہو تو اپنی نظر پوری کریں، اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ سورہ حج کی آیت 27، 28 اور 29 ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ فائدے ہیں، وہاں جا کے لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، رونق بھی ہے، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، اور طواف زیارت جو ہے وہ وہاں سے واپس آتے ہوئے جو طواف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج کا عمل، اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح قسم کی ہدایات ملتی ہیں۔ کچھ باتیں یہاں ہم نے جلدی میں اس لیے کی ہیں کہ جو باتیں ادھر قرآن کی آیتوں میں تھیں وہ آگے الگ ایک ٹاپک کی صورت میں آ رہی ہیں، تو اگر کسی کا کوئی اسپیسیفک کوشچن ہو تو وہ پھر وہاں دیکھ سکتے ہیں۔
جی پلیز۔
نظریں مانتے تھے لوگ، آج بھی مان سکتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں، اچھا میں نظر کہتے ہیں، پتہ ہی ہے نا آپ کو قربان، تو کسی اچھے کام کی نظر مانی ہے، تو کوئی بھی نظر مانی ہوئی ہے کسی نے کہ اچھا میں یہ کام کروں گا حج کے دنوں میں، یا احرام کی حالت میں دو نفل پڑھوں گا، یا صدقہ کروں گا، یا میں پیدل چل کے جاؤں گا، کچھ جائز کام کی اگر نظر مانی ہوئی ہے تو پھر وہ پوری کر لیں۔ اور گندگی میل دور کرنے کا اشارہ ہے کہ وہ تین دن جو منا میں رہتے ہیں، گرمی گندگی، تو اب احرام کھولیں، غسل کریں تاکہ صاف ستھرے ہوں۔